كمي خبري.
قصتك هنا
سخوة يا كما
ريكوشتك هنا
كهونا كهو
كجو تجو
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، پروڈیوسر ہماری نیلوفر مغل اور ہمارے انجینئر ہیں کرٹس بائنم. تو ویسے تو پرچہ جو ہے آؤٹ کر چکی ہیں ہماری دوست بہجت جیلانی، انہوں نے اعلان تو کر دیا، لیکن چلیے پھر بھی کچھ نہ کچھ سسپنس ہے. ہمارے ایک مہمان کون ہے، تو لیجیے ہمارے مہمان کی آواز.
سر صاحب 50 سال اور جو جونیئر فوجی افسر تھے ان کو بھی 4 سال کی قید ہوئی تھی، جو سینئر فوجی افسر تھے جنرل اکبر ان کو 12 سال کی قید ہوئی تھی، اور جو دو بریگیڈیئرز وغیرہ تھے ان کو 7 سال کی قید ہوئی تھی. مجھے 4 سال کی جو ہے جونیئر تھا، چھوٹا افسر تھا اس واسطے، مگر بہرحال وہ کچھ سالوں کے بعد ہمارے جو ہمارا کیس جناب حسین شہید سہروردی نے ڈیفینڈ کیا تھا. تو بعد میں جب وہ بنگال میں چینج آیا اور نئی وہ جگتو فرنٹ جیتی تو فیض یہ سہروردی صاحب لا منسٹر بن گئے گورنمنٹ، تو فیض انہوں نے ایک ایمنیسٹی بل پیش کیا اور اس کو پاس کروایا، اور وہ 4 سال کے بعد ہم سب رہا ہو گئے. تو ہم نے تو اپنے 4 سال کاٹ لیے تھے، جن کے 7 اور 12 سال تھے ان کو فائدہ ہوا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں. وہاں پہنچ گئے تو وہاں سے کبھی کبھار میجر صاحب خط لکھتے تھے، تو فیض صاحب کی کوئی تازہ کلام کوئی غزل لکھ کے بھیج دیا کرتے تھے، جس کو ہم بطور تبرک اپنے پاس رکھ کے اور بار بار پڑھتے تھے اور خوش ہوتے تھے. اور جیل سے رہائی کے بعد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے میں لگ گیا، اور ایام اسیری کی جو قربت تھی وہ آزادی کی بے نیازی میں تبدیل ہو گئی. وہ سرسری ان سے ملاقات ہے، گاہے گاہے محفل غیر میں گاہے سرے راہے گاہے. تو فیض صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، بقیہ ساتھی بھی رفتہ رفتہ رخصت ہو گئے ہیں، اور میں باقی رہ گیا ہوں. فیض صاحب کی جو یادیں ہیں وہ یقیناً ایک بہت قیمتی سرمایہ ہیں، جو باقیہ زندگی بھی ساتھ ہمارے باقی رہیں گی. اور باقی تو یہ ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، بہت باقی گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے.
تو سامعین، کس قدر شگفتہ انداز ہے پوشنی صاحب کا. دعا تو ہماری ہے کہ اللہ میاں ان کو بڑی طویل زندگی دے اور خوش رہیں اور اسی طرح ہم سے باتیں کرتے رہیں. السلام علیکم پوشنی صاحب.
السلام علیکم.
جی، یہ آپ کی ایک تقریب سے ہم نے ریکارڈنگ لی، جس میں آپ بڑی طویل تقریر تھی آپ کی، لیکن میں نے کہا کہ کچھ مجھے یہی لگا آپ کا نمائندہ چیز کے آپ کا ساتھ جو تھا اور پھر آپ نے خود جیل میں جو ایک عرصہ گزارا. تو اس سے پہلے کہ ہم پنڈی سازش کیس کی جانب آئیں، کیونکہ اصل یہ کیس تو بہت اس پہ باتیں بھی ہوئی ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتے رہے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم پہلے تو ظفر صاحب کو جانیں، ظفر اللہ پوشنی صاحب کو. تھوڑا سا مختصراً اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے بچپن سے. اچھا،
میں 1926 میں امرتسر میں پیدا ہوا. امرتسر جو اب مشرقی پنجاب، جو انڈیا کا پنجاب ہے، تو وہاں پیدا ہوا 1926 میں.
اچھا.
اور بس سگنیفیکینٹ یہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان میں نے پاس کیا، 17 میں بی اے کر لیا 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں ایم اے کا پہلا سال ختم کیا، تو میں 18 سال کا تھا، ایلیجیبل ہو گیا آرمی میں جانے کے لیے، اور میں نے اپلائی کر دیا کمیشن کے واسطے، سلیکٹڈ، اور میں آفیسر ٹریننگ اسکول بنگلور چلا گیا، جہاں پہ مجھے اپنی آرمی کی ٹریننگ، میں نے اس زمانے میں مختصر ہوا کرتی تھی کیونکہ جنگ ہو رہی تھی لمبی، آج کل 2.5 سال ہوتی ہے، 10 مہینے میں وہ ٹرین کر دیتے. تو وہاں سے بنگلور سے کمیشن دینے کے بعد کچھ عرصہ مجھے انہوں نے بنگلور میں ہی اردو پڑھانے پہ لگا دیا انگریز افسروں کو.
اچھا.
وہاں سے پھر میں مختلف یونٹس میں کام کرتا رہا، اور جب پاکستان بننے کا وقت آیا پھر ہر ایک سے پوچھا گیا کہ آپ نے انڈیا میں رہنا ہے یا پاکستان کی آرمی جوائن کرنی ہے. ایوری ون واز گیون دی چوائس کہ آپ اپنا فیصلہ کر دیجیے. پھر ظاہر ہے دیش کے مسلمان جو آفیسر تھے انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا, میں نے بھی کیا. چنانچہ میں لسٹ سے چلا گیا, لیکن اس وقت میں پونے میں تھا, وہاں پہ میں آرمی سیریل اسکول میں انسپیکٹر تھا ایز اے یگ کیپٹن. تو جس وقت پارٹیشن ہوئی, آزادی ہوئی ہے 14 اگست 1947, اس وقت 47 اس وقت میں پونے میں ڈیوٹیز دے رہا تھا. پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ جو سامان تھا آدمی کا اس کا تقسیم کیا گیا. مجھے میں نے مجھے حصے کی جو سامان آیا پاکستان کا, آئی واز سپوز ٹو برنگ اٹ بیک ٹو پاکستان. اتنی ڈیلے ہو گئی کہ کشمیر میں لڑائی شروع ہو گئی, میں انڈیا میں ڈیٹین رہا پارٹیشن کے بعد, اور کافی عرصے کے بعد پھر وہاں سامان لے کے بنگلور میں جبل پور گیا, سامان لے کے پھر میں پاکستان بڑی مشکلوں سے پہنچا. یہ تو میرا بیک گراؤنڈ ہے.
اچھا تو چلیے ہم یہ اس پہ تو اب آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی, لیکن پہلے میں اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ اس پروگرام کے دوران آپ فون کر کے بات بھی کر سکتے ہیں پوشنی صاحب سے, اور ہمارا نمبر ہے 0800-777-789 یعنی 0800-777-789. میرا خیال ہے کہ ان کا ٹیلی فون جو ہے کٹ گیا. تو چلیے سامعین, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوشنی صاحب جو ہیں, شروع میں آپ نے سنا تھی جھلک کہ بہت زیادہ فیض صاحب سے ان کی قربت رہی کیونکہ جیل میں وہ ساتھ رہے, اور یہ سارے لوگ ایک ان کا بہت ہی رفاقت کا زمانہ تھا. فیض صاحب کا کلام سنواتے ہیں, بہت خوبصورت کلام ہے. تو پوشنی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے, اسی کا ایک شعر تھا اور یہ ریفلیکشن ہے فیض صاحب کی قید پر.
Please.
रोशनी साहब वापस आ गए, आपको अब आवाज आ रही है हमारी?
आपको आपकी आवाज मुझे आ रही है।
तो पोशनी साहब कुछ थोड़ा सा इस गजल का पस मंजर बताइए फैज साहब की।
वो जो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो बात असल में ये थी कि इसमें रावलपिंडी जो साजिश केस का बेसिक एलिमेंट था, जो साजिश जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, उसका एसेंशियल इंग्रीडियंट होता है एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। लेकिन जो एक्चुअली जो मीटिंग हुई थी जनरल अकबर खान के घर पे, जहाँ फैज साहब भी थे और दूसरे लोग भी थे, उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो डिसएग्रीमेंट था और उसको रद्द कर दिया गया था। और 8 घंटे की गुफ्तगू और बहस के बाद लोग डिस्पर्स हो गए थे विदाउट कमिंग टू एनी एग्रीमेंट, एंड इनफैक्ट अबैंडन को छोड़ लिया गया था।
अच्छा।
ये बात जो कहना है उनका कि भाई ये एग्रीमेंट हुआ था वो गलत था, अग्रीम हो गया था कि हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, कॉन्स्पिरेसी का वो एग्रीमेंट है जो उस वक्त नहीं था, तो लीगली वो बनता नहीं था हमारे खिलाफ थे। वो बात
उनको बहुत। अच्छा अच्छा, पोशनी साहब दो कॉलर्स हमारे साथ हैं। फिदा साहब हैं हमारे साथ एबटाबाद से। जी फिदा, अस्सलाम वालेकुम। फिदा साहब
वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत बड़ी एहसास की बात है कि ये मेहमान जो है आज ये आपने बुलाए, शुक्र है इनकी फोन लाइन ठीक हो गई है, और ये बहुत बड़ी एहसास की बात है इनकी कि ये फैज अहमद फैज के साथ रहे हैं। तो मेरी तो एक इनसे रिक्वेस्ट यही मैंने पूछनी है कि ये आजकल कहाँ पे रह रहे हैं, और इनका हल्का अहबाब आजकल कोई अदबी लोग हैं इनके इर्द गिर्द अभी भी आजकल जो हैं अभी मौजूदा दौर में?
जी
और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे मैडम कि नजर नूर साहब की आवाज में फैज अहमद फैज का एक कलाम था हर बाम पे चांद, वो अगर कोई मैडम आपकी जो है वो निकाल के वो सुना दे नजर नूर की आवाज में फैज अहमद फैज का कलाम। बड़ी
फिदा साहब, हमने आज नजर नूर का कलाम निकाला है मगर इसी वाकई के लिहाज से, क्योंकि हम बात करेंगे उनके असीरी के आयाम की, लेकिन नैयर अनूर को हम आपको सुनवाएंगे। जी आपको आवाज आई ना पोशनी साहब, इन्होंने आपसे पूछा है कि आजकल आप क्या करते हैं?
वो मैं आजकल एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, वैसे तो होकर मुझे रिटायर होकर घर बैठा हूँ मैं, क्योंकि मेरी उम्र 89 के करीब है, लेकिन वो एक तबीयत में जवानी है कि काम करते रहना चाहिए इंसान को। चाहे मैंने पिछले 50 साल एडवर्टाइजिंग में गुजारे हैं, अब भी मैं अपनी उस कंपनी के साथ वाबस्ता हूँ, जाता हूँ वहाँ पे बैठता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट।
अक्सर मैंने देखा है YouTube वगैरह पर कि जब भी फैज साहब के बारे में कोई प्रोग्राम होता है इंडिया और पाकिस्तान में तो आपको बुलाया जाता है।
ये फैज साहब के सिलसिले में जो प्रोग्राम होते रहे हैं, खासतौर पे उनकी जो 100वीं बर्थडे हुई थी वो मनाई गई थी, जो दिल्ली भी गया था वहाँ भी बुलाया गया था मुझे, तो जब भी कभी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो मुझे बुला लेते हैं तो मैं चला जाता हूँ। भैया हम वो जो जितने लोग थे 15 थे वो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में जो जिनको मुकदमा चला था, उनमें से बाकी जो सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मैं ही बाकी हूँ।
हमारी तो
बुलाते हैं फिर क्या किया जाए
बस। और कमाल की बात यह है कि वैसे आपकी याददाश्त माशाल्लाह इतनी अच्छी है, आपको बहुत सारी बातें याद हैं तकरीबन उस जमाने की, तो थोड़ा सा हमें फैज साहब की, क्योंकि मैंने इक्तिबास लिया था आपके, अपने फेसबुक पे भी डाला है जो आपने लिखा था कि जब फैज साहब बड़े उदास से थे जब पहली दफा हमने उन्हें देखा, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि हम सब इकट्ठे जेल में रहेंगे तो उनका चेहरा दमक उठा। तो क्या फैज साहब बहुत मजलिसी आदमी थे, खुश रहते थे लोगों में बातें करके गपशप करके?
फैज साहब तो बहुत ही मरंजाम किस्म के, वो वेरी कूल कस्टमर थे। जेल में जो माहौल होता है उसमें एक तंग इलाके में लोग बंद रहते हैं तो बाद दफा इरिटेट होके लोग आपस में झगड़ने भी लगते हैं, हमारे दोस्तों में बाद दफा गाली गलोच और हाथापाई तक की भी नौबत आई।
अच्छा।
तो फैज साहब वो शायद ये ऐसे थे जिन्होंने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया, हमेशा कूल और काम रहे, बहुत ही यानी उनकी तबीयत में ठहराव और एक बर्दाश्त था। और बल्कि जो हमारे मुल्क में अब जो ये हालत हो गई है कि किसी के दूसरे के नुकसान नजर को हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, यहाँ पे छोटी छोटी बात पे गोली मार दी जाती है, इस वक्त पाकिस्तान का ये हाल है, تو وہ ان لوگوں کو سب کو فیصلہ سبق لینا چاہیے کہ جو کسی بات پہ بھی غصہ نہیں کرتے تھے, اگر ان کو کہا جائے کہ فلاں نے آپ کے متعلق کی لکھی کیا بات بری لکھی ہے, تو کہتے تھے بھائی یہ اس کا نقطۂ نظر لکھا ہے اس نے, اگر ہمارے متعلق لکھ لیا تو کیا ہے, اس کی پوائنٹ آف ویو اچھی.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو پوشنی صاحب اب ہم دوبارہ نئے ٹیلی فون پر ہیں, آواز آ رہی ہے کچھ آپ کو بہتر؟
جی جی.
اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک نوجوان کیپٹن تھے اور اس پورے معاملے میں آپ اسی طرح شامل ہوئے کہ آپ کا بائیں بازو کی نظریات کی طرف جھکاؤ تھا. تو اب جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ ایڈورٹائزنگ میں کام کر رہے ہیں, تو اشتہار بازی تو سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے بہت بڑا, تو کس طرح اس طرف آنا کیسے ہوا آپ کا؟
نہیں وہ تو بالکل ایک یہ تھا کہ میں آئی واز اے گڈ رائٹر. جب میں آرمی میں بھی تھا تو میں اتنا آپ نے کو میں نے بتایا کہ میں نے 17 سال کی عمر میں بی اے کر لیا تھا اور 18 سال کی عمر میں ایم اے کا 18 سال پاس کر لیا تھا. آئی واز ویری گڈ ایٹ اسٹڈیز, تو لکھنے میں مجھے بہت مہارت تھی. تو جب میں جاب لیس ہو گیا تو اسے ایک جگہ پہ یہ اپلائی کیا, انہوں نے مجھے ٹیسٹ لیا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا لکھتے ہیں, آپ یہاں پہ آ کے کام کیجیے ایز اے کاپی رائٹر.
اچھا
تو ایز اے کاپی رائٹر میں نے جوائن کیا اور ود ان 3 ایئرس آئی واز دی کریٹو ڈائریکٹر آف دی کمپنی.
اچھا اچھا, ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں دائم علی شر بلوچ. جی دائم علی شر بلوچ صاحب.
جی یہ
میرا خیال ہے دائم علی کاٹ, یا تو ٹیلی فون ڈراپ ہو گیا یا انہیں آواز نہیں آ رہی. اچھا میں آپ کی زندگی کے حالات ایک جگہ پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ آپ کے والد صاحب کو خان بہادر کا خطاب جو ہے ایک سڑک کی تعمیر کی وجہ سے ملا تھا صوبہ سرحد میں.
تو وہ
تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں.
میرے والد جو تھے وہ اس زمانے میں ملٹری انجینئرنگ سروس ایم ای ایس میں سیویلین انجینئر تھے, یونیفارم میں نہیں تھے وہ ملٹری انجینئرنگ سروس میں, بٹ ہی واز اے سیویلین انجینئر. اور وہ انہوں نے رزمک روڈ بنائی تھی, یہ خیبر پختونخوا میں فرنٹیئر پروونس جو کہلاتا تھا.
اچھا.
وہ بڑا ڈینجرس علاقہ تھا, اس وہاں سے جو لوگ قبائلی تھے وہ فائر کیا کرتے تھے اور سڑک بننے نہیں دیتے تھے, لیکن انہوں نے وہ اس روڈ کو تعمیر کرنے میں کردار ادا کیا. تو اس کے اوپر تو پہلے ان کو گورنمنٹ آف برٹش گورنمنٹ نے خان صاحب کا خطاب دیا, اور بعد میں پھر وہ جب وہ اور جگہ پوسٹ ہوئے تو خان بہادر کا بھی ان کو خطاب دیا گیا. لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو خان بہادر صاحب تھے وہ طبیعتاً بڑے گاندھی کے بڑے پرستار سے, گاندھی کو بہت بڑا اچھا تھا, مہاتما گاندھی کو, اور کہتے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. یہ مجھے ویسے یاد ہے جو بچپن میں, تب بھی میں جب مجھے یہ بڑا کنٹراسٹ لگ رہا تھا, ایک طرف کے یہ خان بہادر ہیں سرکار نے ان کو دیا ہے اور ویسے یہ گاندھی کے بڑے ایڈمائرر ہیں.
تو جب آپ جیل وغیرہ گئے تو آپ کے والد حیات تھے اس وقت؟
جی ہاں اس وقت حیات تھے.
تو اس زمانے میں تو جیل جانا کافی ایک صدمے کی بات بھی ہوتی تھی خاندان کے لیے, کوئی بچہ جیل چلا جائے, تو کیا گزری آپ کے خاندان پہ جو آپ جیل چلے گئے؟ تو
نہیں کوئی وہ ایسا بھی انہوں نے خاص مطلب ٹھیک ہے تکلیف تو ان کو یہ ہوگی ظاہر ہے کہ ایک بچہ جو کام کر رہا ہے اور 25 سال کی عمر میں ابھی اس کے کیریئر کا آغاز ہوا ہے اپنے جو فوجی کیریئر کا آغاز ہی تھا نا ینگ کیپٹن جیسے ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت یہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے والی بات تو ہوگا بہرحال ایک اور بات بھی کہ اس زمانے میں میری منگنی بھی ہوئی تھی شادی بھی ہونے کی تیاری ہو رہی تھی کچھ تو وہ بھی ٹوٹ ٹاٹ کے ختم ہو گئی پھر تو بہرحال ٹھیک ہے ایسا بھی انہوں نے زیادہ محسوس نہیں کیا
اچھا تو کالر ہمارے اور ہیں ساتھ ایک بچی ہمارے ساتھ ہے چھوٹی سی ایمن سردار اس کا سوال لے لیں اس کے بعد جی ایمن سردار
شناز عزیز انٹی صاحبہ اور مہمان ظفر اللہ پوشی انکل صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
میرا مہمان انکل صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت آپ لوگوں نے بڑی جدوجہد کی تھی کیا آپ کو کبھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان اور ہم عوام بانی پاکستان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں یا نہیں
جی پوشنی صاحب
نہیں قائد اعظم کو تو میں نے تو ریڈیو پہ ہی سنا ہے جو ان کی تقریریں وغیرہ میں نے ان کے شرف ملاقات تو مجھے نہیں حاصل ہوا اور باقی یہ جو دوسرا سوال ہے یہ تو کیا بالکل واضح ہے کہ ہم ان کے اصولوں پر نہیں چل رہے ہیں تو جس طرح کا پاکستان قائد اعظم ایک ترقی پسند ایک لبرل ایک آزاد قسم کا پاکستان جس کا تصور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں دے دیا تھا اس میں تو ہم چلے نہیں ہم تو یہاں پہ اب جہالت کے اندھیروں میں کھو گئے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں یہ تو وہ پاکستان نہیں ہے
درست تو وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا تھوڑا سا ایک اور ہے ان کا آج بازار میں پا بجولا چلو
جی ہاں یہ تو وہ ایک ہمارے دوست میجر اسحاق تھے ان کو پتا لگا فیض صاحب کو یہ خبر ملی کہ ان کو گرفتار کر کے ہسکری لگا کے لے جایا گیا ہے تو اس سے اوپر ان کی طبیعت برا اثر ہوا ہسکری بیڑیاں پہنائی گئی ہیں تو انہیں آج بازار میں پا بجولا چلو مست و رقصاں چلو خاک برسر چلو خوب دامہ چلو راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو آج بازار میں پا بجولا چلو حاکم وقت بھی مجمع عام بھی تیرے الزام بھی سنگ دشنام بھی صبح ناساز بھی روز ناکام بھی ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے شہر جانا میں اب باصفا کون ہے رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو
میں فیض صاحب کے خط پڑھ رہی تھی جو انہوں نے جیل سے لکھے تھے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کتنی محفلیں وغیرہ بہت خوش دلی سے وقت گزارتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیا آپ لوگ ایک کمرے میں ایک ایک شخص رہتا تھا؟ کس طرح تھا جیل میں؟ آپ کس کے ساتھ تھے؟
وہ جیل میں اصل میں دو وارڈز میں ہم کو تقسیم کیا گیا تھا. حیدرآباد جیل میں تھے, دو وارڈز میں تھے. ایک وارڈ میں تو چار پانچ بندے تھے اور دوسرے میں باقی نو بندے تھے. تو ہر ایک کا ایک اپنا اپنا سیل تھا, لیکن پہلے تو ہمیں وہ بند کیا کرتے, بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا, بند کرنا چھوڑ دیا تھا. تو شام باہر برامدے میں وہ اپنے چار پائیاں بچھا کے سو جاتے تھے, لیٹ جاتے تھے.
اچھا.
اور ساتھ اس کے ایک بڑا وہ سہن جیسا بھی تھا, اس میں ٹہل قدمی کی جا سکتی تھی, چلا جا سکتا تھا. اور ایک دوسرے سے ملنے کی ظاہر اجازت تھی. وہ جو چار پانچ ایک علیحدہ وارڈ میں تھے وہ ادھر آ جاتے تھے دن کے وقت, ہمارے پاس بیٹھتے تھے اور ہم بھی ادھر جا سکتے تھے.
اچھا.
تو آپس میں میل ملاپ اچھا تھا, وقت اسی وجہ سے اچھا گزرتا تھا کہ اچھی صحبت تھی. اور خاص طور پہ میں نے تو وہاں بہت سیکھا. میں تو سب سے وہ بیبی تھا ان سب لوگوں میں, چھوٹا تھا. اور پھر اس قسم کے عالم لوگ فیض صاحب اور سجاد ظہیر کے جیسے عالموں کے ساتھ رہنا تو خود ایک بڑی تعلیم حاصل کرنے کے برابر ہے.
تو یہ جو آپ کو ذوق ہوا ادب کا, شاعری کا, زبان آپ نے سیکھی, یہ اسی زمانے کی دین ہے؟
ہاں, اسی زمانے کی نہیں بلکہ پہلے تو مجھے اس سے پہلے اردو سے اتنا شغف نہیں تھا. میں اتنا اچھا اردو لکھ بھی نہیں سکتا تھا. میں بلکہ کوشش کرتا تھا جب کسی کو خط لکھوں تو انگریزی میں بہت اچھا تھا. ایک تو قدرتی طور پہ میری انگریزی بہت اچھی تھی. پھر وہ برٹش انڈین آرمی کا ماحول بھی سارا انگریز فرنگیانہ اور انگریزانہ تھا.
جی.
تو اسی طرح سے رہا. مگر یہاں پہ جیل میں آ کے پہلی دفعہ اپنی زبان کے ساتھ اب زبان سے وہ محبت پیدا ہوئی. اور فیض صاحب کے پاس کتابیں بہت تھیں, سجاد ظہیر کے پاس بھی. وہ جیل میں دوست جو بھی آتے ان کے لیے کتابیں جاتے تھے.
اچھا.
ان کے دونوں نے اچھی خاصی وہاں پہ ایک کلیکشن کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ بہت پڑھنے کا پھر موقع ملا. میں نے پہلی دفعہ میر اور داغ اور سارے شاعر و شعرا کو اور کتابوں کو اور افسانوں اردو کو اچھی طرح سے پڑھا. اتنا اچھا پڑھا کہ خود کتاب لکھ لی.
مطلب جیل جانے کا جو بہت ہی مثبت اثر پڑا وہ آپ پہ پڑا. اچھا, شیرزادہ صاحب دوبارہ ہیں ہمارا کرن سے. جی شیرزادہ صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام بھائی.
اللہ خوش رکھے, اللہ خوش رکھے بچے. میں 1956 میرا پیدائش ہے
جی.
ابھی میں گھر پر کام کرتا ہوں لیکن گھر پر ہوتا ہے.
اچھا.
تو پہلا میں ڈلیوری کرتا, پھر پراپرٹی کا کام کیا تھا.
اچھا.
تو ایک میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا بچپن میں.
لیکن آپ ہمارے مہمان سے تو کچھ پوچھئے. ہمارے ساتھ پوشنی صاحب ہیں, آپ پوشنی صاحب سے بات کیجئے نا.
اچھا اچھا. تو میرے پاس جو آج کل یہ بات ہے نا, وہ مہمان تو اللہ خوش رکھے, وہ میں ادھر بجلی چلا گیا تھا.
اچھا. وہ فون پہ بھی کچھ کافی گڑبڑ تھی, آپ کا فون کٹا, پھر پوشنی صاحب کا بھی کٹ گیا, اور میرا خیال ہے کہ دوبارہ ہمارے شیرزادہ صاحب کا فون کٹ گیا. اچھا پوشنی صاحب, آپ نے جو نام رکھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے, بہت ہی دلچسپ نام ہے. تو یہ آپ کی اپنی اختراع ہے یا کسی اور نے یہ تجویز کیا نام؟
یہ میں تو پہلے اس کو رکھا کرتا زندگی زندہ دلی.
جی ہاں,
ایک فکر تو ہے نا, زندگی زندہ دلی.
بالکل, آپ نے زندہ کر دیا اس کو.
اور ہم نے جیل میں بھی زندہ ہی رہے, زندہ دلی سے ہی وقت گزارا تھا.
اچھا.
مگر وہ لفظ کا ایک نون ڈال کے وہ ڈبل میننگ والی بات کر دی, اور تو کچھ نہیں اس میں.
اچھا اچھا. تو جیل میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے خود بھی اچھی خاصی شاعری کی, تو کچھ سنائیے ہمیں اپنا کلام اس زمانے کا, ہے ذہن میں کچھ؟
وہ میں شاعری تو کیا تھی جی, وہ کیونکہ فیض صاحب اور یہ لوگ کرتے تھے کہ مشاعرہ چلے جی, مشاعرہ ایک ہو جائے.
हाँ.
تو پھر وہ سب کو کہہ رہے تھے کہ آپ سب لوگ پڑھیں اس میں کلام اپنا.
جی.
تو ہم بھی پھر اس کو مشاعروں میں پڑھ لیا کرتے تھے. مجھے وہ اپنی وہ کتاب دکھانے لگے.
اچھا. تو فیض صاحب کے کیا تبصرے ہوا کرتے تھے؟ کیونکہ پھر اس کا وہ بھی ہوتا ہوگا نا, کچھ تجزیہ وغیرہ بھی ہوتا ہوگا شاعری کا, یا وہ داد دیتے تھے آپ کو؟
کون, فیض صاحب؟
ہاں
جی. وہ مشاعرہ بھی ہمارے جو تھے وہ کافی زندہ دل لوگ ہیں, تو مزاحیہ رنگ میں مزاحیہ رنگ میں بات کی جاتی تھی.
اچھا.
جب مثلا یہ ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں فیض صاحب نے یہ غزل پڑھی تھی، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام.
جی
دوستو اس چشم و لب کی کچھ کہو جس کے بغیر گلستان کی بات رنگی ہے نہ میں خانے کا نام. پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمیں جلیں، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام. اور دل بری ٹھہرا زبانِ خلق کھلوانے کا نام، دل بری ٹھہرا زبانِ خلق کھلوانے کا نام. اب نہیں لیتے پریرو زلف بکھرانے کا نام، اب کسی لیلا کو بھی اقرار محبوبی نہیں، ان دنوں بدنام ہے ہر ایک دیوانے کا نام. محتسب کی خیر، یہ شعر سنیے کہ محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے، محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے، رند کا ساقی کا میں کا خم کا پیمانے کا نام. فیض ان کو ہے، یہ آخری شعر سنیے کہ فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں، فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں، آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام.
بہت خوب. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فیض صاحب کے اس کلام کے جواب میں ہمارے نوجوان کیپٹن ظفر اللہ پوشنی نے کیا سنایا تھا، ان کا کلام سنائیے.
میں نے بھی اس مشاعرے میں حصہ لیا تھا جس میں یہ پڑھا گیا تھا.
تو کیا سنایا آپ نے؟
تو میں نے کہا کہ آج ہے ہر ایک زبان پر تیرے مستانے کا نام،
واہ
گیسو رخسار کے شیدا کا دیوانے کا نام.
واہ
لالا رخ تیری بدولت ہو گئی وقت میری، شمع کے دم ہی سے ہے مشہور پروانے کا نام.
واہ واہ اچھا شعر ہے بھائی. بہت
اللہ رخ لالا رخ تیری بدولت ہو گئی وقت میری، شمع کے دم سے شمع کے دم ہی سے ہے مشہور پروانے کا نام.
جی
پروانے کا نام. ذہن پر چھائے ہیں یوں جپتے ہیں صبح و شام ہم، سرخ لب زلف سیاہ اور مخملی شانے کا نام.
واہ واہ واہ.
اور سامنے غیروں کے تم ہم سے کرو بے شک حجاب، سامنے جگاروں کے تم ہم سے کرو بے شک حجاب، پر اکیلے میں نہ لیجو دوست شرمانے کا نام.
بہت تو آپ تو اتنی اچھی سی شعر کہتے ہیں، تو آپ نے چھوڑ کیوں دی شاعری پھر؟
شاعری تو یہ تو ایسے ہی ہے نا، یہ ٹک بندی ہے، یہ کیا شاعری ہو، تو چونکہ سب کہتے تھے تو ہم بھی کہہ رہے تھے.
چلیے لیکن ٹک بندی کچھ اور ہمیں سنائیے، ایک اور سنا دیجیے. ایک کچھ اور چیز سنائیے.
ایک اور سنا دوں. اچھا ایک وہ ہے کہ ہر چیز کو آج کل جس طرح سے فضول کہا جاتا ہے، ابھی سنیے. مینا کی مے کی جام کی باتیں فضول ہیں، اس حسن لالا فام کی باتیں فضول ہیں، کتنا لو تذکرہ آئے چشم نیم وا محبوب کے خرام کی باتیں فضول ہیں. رکھا یہ کیا ہے گیسو اور رخسار اللہ نے دوست، چلمن کی اور بام کی باتیں فضول ہیں، کس درجہ شرمناک ہے ذکر وصال یار، سب نامہ و پیام کی باتیں فضول ہیں، اور زاہد کی وار سن کے یہ اکڑا کھلا ظفر، دنیا میں جو ہے کام کی باتیں فضول ہیں.
واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ظفر آپ کا تخلص تھا یا ظفر نام ہے؟
ظفر نام بھی تو ہے.
نہیں اچھا نام بھی اور تخلص. اچھا اچھا
نام کو تخلص کے طور پہ یوز کر دیا. اور کیا
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
फैज साहब जो थे खुद उनके पसंदीदा शायर गालिब
غالب جی وہ تو غالب کو بادشاہ سمجھتے تھے
بالکل تو کون سی چیز غالب کی ان کو بہت پسند تھی فیض صاحب کو جو بہت پسند تھی
فیض صاحب سے یہ جو میں نے ایکچولی سوال کیا تھا فیض صاحب آپ کی سب سے پسندیدہ غزل کون سی ہے غالب کی تو غالب تو خیر آپ کو فیورٹ شاعر ہے ہی اگر اس کے غالب کے کلام نے آپ کو تو پھر ان کو کافی سوچ کے بعد انہیں وہ غزل پڑھی کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے جوش قضا سے بزم چراغا کیے ہوئے
بہت ہے واقعی خوبصورت ہے بہت
دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اور پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم برسوں ہوئے ہیں چاک گریباں کیے ہوئے وغیرہ یہ مسلسل بڑی طویل غزل ہے یہ تو وہ یہ ان کی کافی فیوریٹ غزل تھی فیض صاحب کی
مجھے بڑی حیرت سے مطلب میں ہمیشہ پڑھتی ہوں جو فیض صاحب کی میرے خیال زندہ نامہ جو ہے فیض صاحب کا اس کی شروع میں جو انہوں نے لکھا ہے ایک شعر کہ ایسا کہ نانے کنج قفس صبح کو صبا سنتی ہی جائے گی سوئے گلزار کچھ کہو مطلب کتنا یہ ماڈرن شعر ہے مطلب غالب یا ذوق یا زمانے کے شاعر کتنے آج تک مطلب اس زمانے میں ان کی شاعری ہمیں ماڈرن معلوم ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا شاعر ہونے کی تو نشانی ہے نا
بڑے شاعر ہونے کی یہی تو جی پہچان ہے کہ وہ جب بھی لکھے وہ کافی ایک دائمی سی چیز بن جاتی ہے
بالکل
مگر انہوں نے دیکھے کہ فیض صاحب کی پہلی کتاب جو ہے وہ بھی غالب سے نقش فریادی
جی
غالب کا پہلی غزل سے لیا گیا ہے
نقش فریادی ہے کس کی
شوخی
تحریر کا بالکل
پھر ان کا جو مجموعہ ہے وہ ساری کتابوں کا وہ کیا نام ہے اس کا وہ بھی غالب کا ہی ہے نسخہ ہائے سخن کیا
نسخہ ہائے وفا
نسخہ ہائے وفا یہ بھی جو غالب کا شعر ہے تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا غالب کا یہ شعر ہے تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا تو چاہے نسخہ ہائے وفا بھی وہاں سے غالب کا تو دوسری کتاب کا عنوان بھی غالب سے لیا میں نے اس سے ان کی غالب کی محبت ثابت ہوتی ہے فیض صاحب کی
اچھا آپ کے جو جیل کے ساتھی تھے ان میں سید سجاد ظہیر بھی شامل تھے بہت ہی ناز اور لاٹ سے پلے ہوئے خاندان سے وہ آئے تھے تو اور خود فیض صاحب بھی ایک بہت ہی سہل پسند اور خوش رہنے والے تو یہ لوگ جیل میں ان کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالا ظاہر ہے جیل میں
وہ فیض صاحب کا شعر ہے ہم سہل پسند کون سے فرحات تھے لیکن اس شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے
ہاں بالکل
ہم سہل پسند کون سے فرحات تھے لیکن اس شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے تو وہ بات ہے سب سہل پسند ہو مگر ان جیسا بھی نہیں ملتا آپ کو اس موڈ میں
میرا مطلب ہے کہ یہ ایک آزمائش بھی تو ہوتی ہے ایک پرکھ ہوتی ہے جیل میں کتنا بھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہ ہو لیکن ایک تکلیف دے تو ہے نا یہ پوری صورتحال جیل میں رہنا اپنے بچوں سے گھر والوں سے دور
الگ رہنا ویسے بھی ہاں بالکل ہے
اور مشکلات تو ہیں نا گھر تو نہیں ہے وہ جیل ہی ہے تو ان لوگوں پہ دونوں پہ دونوں کے بارے میں بتائیے
یہ دونوں ہی بہت کول اور کام لوگ تھے جی سجاد ظہیر مطلب وہ کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے
جی
فیض صاحب تو خیر شاعر تھے مگر پارٹی کے ہمدرد کہہ لیجیے مگر وہ تو بیچل پارٹی کے سیکرٹری تھے جنرل سیکرٹری لیکن وہ جس طرح کے وہ نفیس آدمی تھے اور جس طرح کے ون وڈ سے کہ ریئلی تھرو جینٹل مین
اچھا
سجاد ظہیر صاحب تھرو جینٹل مین بہت ہی ویل بہیوڈ اور ویل مینرڈ پالشڈ انسان تھا وہ
تو کوئی ایک بات ایک اچھا کالر لے لیں پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ان کی کوئی بات جو بہت یاد آتی ہو نیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں پنڈ دادن خان سے جی نیاز صاحب السلام علیکم نیاز صاحب
وعلیکم السلام
جی.
میں آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ مہمان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میرے تین سوال ہیں
جی.
بابا جی مہمان سے, کہ ایک یہ کہ جیل میں رہ کر انہوں نے کیا سیکھا ہے, دوسرا
جی.
یہ کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے, تیسرا سوال یہ ہے کہ جو ان کی پہلی منگنی ہوئی تھی وہ دوبارہ بحال ہوئی تھی یا نہیں.
ویسے یہ سوال میرے دل میں بھی تڑپ رہا تھا, میں پوچھ رہی تھی ڈر کے مارے کہ کہیں. اچھا وہ آپ نے پوچھا, پہلے اسی کا جواب دیجئے کہ آپ کی منگنی بحال ہوئی یا نہیں.
پہلا سوال کیا تھا؟
پہلا سوال تو یہ تھا کہ جیل میں رہ کر آپ نے کیا سیکھا.
جیل میں رہ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا جی, جس طرح اور کچھ سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں, جیسے شاہ صاحب نے رب رقیب سے کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ایک ٹالرنس سیکھی, برداشت دوسرے کو کرنا سیکھا. جب آپ لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو بہت باتوں پہ اریٹیشن ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں بھی رکھنا پڑتا ہے. وہ ایک زمانے میں وہ خواتین جو ایک گلی میں رہا کرتی تھی, وہ ہر وقت صبح اٹھ کے لڑا کرتی تھی ایک دوسرے سے, سنتے ہیں
اسی مقام سے دوبارہ شروع کر دیتی تھی یا رات کو بات ختم ہوتی.
تو وہی حال ہے کہ جیل میں کٹھے رہنے, وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کلوزنس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اریٹیشن ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. مگر ہم نے اور اس میں خاص طور پہ فیض صاحب اور سجاد رہی دونوں سے زیادہ سیکھا, کیونکہ یہ تو ویسے ہم سے بڑے بھی تھے عمر میں, بزرگ بھی تھے ایک لحاظ سے, ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے. تو یہ بھی ان سے سیکھا کہ کس طرح سے برداشت کرو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو, کیونکہ دے ور ویری ریئلی ٹالرنٹ اینڈ براڈ مائنڈیڈ پیپل ہو کڈ دوسرے کی بات کو سن سکتے تھے اور تحمل سے سن سکتے تھے, جو آج کل تقریبا ہمارے ملک میں ختم ہوتا جا رہا ہے یہ جذبہ.
بالکل.
یہ تو پہلا سوال. دوسرا کیا سوال؟
دوسرا سوال تھا, میں پہلے وہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو منگنی ٹوٹی تھی وہ بحال ہوئی یا نہیں ہوئی.
نہیں نہیں وہ بحال نہیں ہوئی تھی.
تو پھر اس کے بعد بتائیے نا. پھر
ٹوٹ گیا سر, ٹوٹ گیا. وہ خاص صاحب کیا ہے,
ہاں جو ٹوٹ گیا سر,
شیشے چن چن کے دامن میں چھپائے بیٹھے ہوں.
شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, مگر آپ کا تو مسیحا آیا بیگم صاحبہ کی صورت میں آپ کی.
جی.
اور اگر مجھے صحیح ہے تو بشرا سلطانہ صاحبہ سے آپ کی شادی ہوئی, پھر آپ کے خاندان.
وہ پھر اپنے خاندان وہ بعد میں ہوئی.
اچھا.
وہ ان کا بھی اللہ بخشے, ان کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے تین سال ہوئے, اب تو میں اکیلا ہی ہوں.
نہیں مگر آپ کے بچے ہیں اور ایک بیٹا تو آپ کے ہیں.
ہاں میری ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں جی. بیٹا تو وہاں امریکہ میں ہی ہے, جیسے میں بتایا تھا آپ کو شکاگو میں ڈاکٹر ہے وہ, اور بیٹیاں تینوں یہی ہیں پر میرے بلکہ اسی ایریا میں رہتے ہیں, ڈیفینس کے ایریا میں. اس واسطے ان کی کمپنی ہے اور وہ آتی جاتی بھی رہتی ہیں, ہر وقت بہت خیال رکھتی ہیں.
بیٹیاں تو ہوتی اچھی ہیں بہت. اچھا یہ جو ہے نیاز صاحب نے جو سوال پوچھے تھے, تیسرا سوال آپ کی کتابوں کے بارے میں تھا. تو ایک تو آپ کی یہی سوانح عمری ہے, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, اور دوسری میں دوڑتا چلا گیا ناول ہے. اچھا تو یہ نام بڑا دلچسپ سا ہے, تو تھوڑا مختصرا اگر بتائیں کہ نام کیوں.
وہ ایکچولی دوڑتا چلا گیا, میں جاگنگ کا بڑا شوقین رہا ہوں.
اچھا.
اب تو اب اس وقت 90 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے, تو اب تو جاگنگ چھوڑ لی ہے میں نے, اب جاگنگ کر بھی نہیں سکتا, واکنگ ہی کافی ہے. لیکن یہ کافی سال ہا سال تک میں بہت جاگنگ, بلکہ I would say in my 60s I used to run about 5 miles every evening.
اچھا بڑی بات ہے.
تو I was very fond of jogging. تو دوڑتا چلا گیا کہ لٹرلی ایک کریکٹر جو ہے اس میں وہ بھی جاگنگ کرتا ہے وہ اپنے سیلف کے اوپر, اور دوسرا دوڑتا چلا گیا زندگی کی بھی دوڑ ہے نا جی.
جی جی
زندگی کی دوڑ بھی ہے, وہ بھی اس کو ایک میٹافوریکلی بھی لے لیں آپ.
تو کیونکہ فیض صاحب تو لگتا ہے ایک تو آپ نے پورا حفظ کیا ہوا ہے فیض صاحب کو, تو اگر آپ اپنی زندگی فیض صاحب کے شعروں میں بیان کرنا چاہیں, جو زندگی آپ نے گزاری اور جو کچھ آپ نے سیکھا, تو کیا کہیں گے فیض صاحب کے الفاظ میں؟
فیض صاحب کا تو مجھے اب یہ اپنے اوپر کہنا تو کون سا شعر ثابت ہوگا,
لیکن
लेकिन फैज साहब का ये कि हमारे अपनी सोसाइटी के मुतालिक ये तीन शेर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि गो सबको वहम सागर व बाजा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज्यादा तो नहीं था. अपने मुल्क के मुतालिक या अपने शहर के मुतालिक ये उस जमाने में कहा था उन्होंने, मगर अब भी वो बहुत शेर उसके ऊपर बैठता है. ठीक, वो सबको वहम सागर व बाजा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज्यादा तो नहीं था. गलियों में फिरा करते थे दो चार दीवाने, हर शख्स का सब चाक लिबादा तो नहीं था.
वाह वाह वाह.
गलियों में फिरा करते थे दो चार दीवाने, हर शख्स का सब चाक लिबादा तो नहीं था. और थककर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी थी, सोकर ही न उठे ये इरादा तो नहीं था.
वाह बहुत खूब. आप तो जिस शहर में रहते हैं उस पे तो बहुत ही सादिक आती है ये बात.
बहुत सादिक होता है, बहुत सादिक होता है, बिल्कुल यहाँ बहुत ही सादिक होता है.
तो कराची, आप तो अशरों से रह रहे हैं, कैसा कराची था और अब क्या हो गया कराची?
मेरे ख्याल से जितना ज्यादा डीजनरेशन और तनाजुर यहाँ आया और किसी जगह नहीं आया, क्योंकि ये तो बेहतरीन शहर था जब पहले 50 साल पहले हम यहाँ आए थे. तो इट वॉज आइडियल प्लेस टू लिव इन. और अब जो है वो भी सबके सामने शहर है. तो मैं तो कहूँगा कि वैसे तो सारे मुल्क में ही तो नजल और डिजनरेशन हुई है, मगर कराची ने तो हद ही कर दी लिमिट.
लगता है आपको कराची में कभी चीजें कुछ बेहतर हो सकेंगी, अपनी पुरानी शक्ल पे आ सकेंगी, जो उसकी शहर की कैरेक्टर था शहर का वो वापस आ सकता है कभी?
ये तो बड़ा फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है जी. क्या जो डिफिकल्ट थिंग टू से, क्या भी कोई ठीक दुआ ही कर सकते हैं कि हो जाए ठीक कभी.
तो जेल के दिनों को जब याद करते हैं अपने साथियों को, खास तौर से फैज साहब और सज्जाद साहब, क्योंकि दोनों ऐसी शख्सियत हैं, कोई एक बात जो बहुत याद आती हो आपको, कोई एक वाकया?
वाकया जेल का?
जी हाँ, उनके साथ का, मतलब आपके जो दिन गुजरे उसमें कोई भी बात जो आपको बहुत याद आती हो?
नहीं, वो याद तो क्या जी, सारा वक्त ही बहुत अच्छा इस लिहाज से गुजरा कि इज्जत हासिल किया जी. आई लर्न ए लॉट, बहुत सीखा हुआ इन लोगों से, क्योंकि मैं उतने जैसे मैंने कहा मुझे तो उर्दू का इतना पता ही नहीं था जबान की, अपनी जबान कितनी रिच है
जी.
तो इन लोगों के साथ रह के सबसे बड़ा तो ये सीखा, पहले अपनी जबान सीखी, लिखना अपनी जबान में, कन्वर्स करना, बात करना, यही बड़ी बात है जो इन्होंने हमें सिखा दी.
अच्छा, मैं एक बात बल्कि मुझे पहले ही पूछनी चाहिए थी आपसे, लेकिन शुरू में लाइन इतनी खराब थी जब बात हो रही थी उस पूरे पिंडी साजिश केस के हवाले से. तो आपका कहीं मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कि आपने कहा कि फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए. तो खुद आप लोगों का ये तो पूरा वाकया जो है ये तो यही है कि फौज का सियासत में आना. तो अब आप कैसे महसूस करते हैं कि किस हद तक सही था ये इसमें?
नहीं, मैं वो ठीक है, एक तो पहली बात अब मैं यूं कहूं कि तब तो मैं एक यंग इनएक्सपीरियंस्ड इमैच्योर मैन, यंग मैन. तो वो उस जमाने के अगर आदमी के ख्याल बदले ना तो समझो कि वो तो फिर मुद्दा ही है, चेंज टू चेंज होना चाहिए. सबात एक तगैर को है, जमाने में इंसान के ख्याल बदलते हैं. आई थिंक कि आदमी को आना नहीं चाहिए. अब आप ना हो इसमें सियासत में जब डायरेक्टली, अब हमारे मुल्क में बात वहाँ आदमी को आना पड़ता है जो हालात बहुत खराब हो जाए, जो जैसे आजकल हैं जो आदमी को मजबूरन आना पड़ रहा है. बट दैट दे आर प्लेइंग पॉजिटिव रोल इन इनको दहशत गर्दों और इनको खराब लोगों को मारने में, तो वो तो एक ठीक किरदार है ना, वो वहां तक तो सही है. मगर अगर वो टेक ओवर कर लें तो उससे फिर मेरा ख्याल है कि बात आगे चलती नहीं है. बेहतर यही है कि मौका दिया जाए, जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी अगर दो तीन चार इलेक्शन ठीक ठाक से इंसाफ के साथ हो जाए तो लोग इतना मायूस नहीं होना चाहिए. अगर दुनिया में और जगह भी जमहूरियत आई है, यूरोप में भी एक दफा डिक्टेटरशिप रही थी सारी, मगर अब कोई डिक्टेटरशिप को अप्रूव नहीं करता.
बिल्कुल. तो पोषण साहब, आपने जैसे कि शुरू में कहा कि माशाल्लाह से आप 88 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो चुकी है और आपने एक भरपूर जिंदगी गुजारी, तो कुछ कुछ ऐसा है जो ना कर सके और जिसकी ख्वाहिश थी करने की?
नहीं, कोई ऐसा नहीं है. वो बकौले सब दाग है इस दिल में, बस दागे नदामत.
अच्छा, वाह, बड़ी बात है वैसे ऐसा होना कि दागे नदामत ना हो.
मैं अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस यही कोशिश की है कि खुश रह जाए. ये बुनियादी चीज है मेरे ख्याल से कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है.
हाँ, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई पोषणी साहब की मेरी आपसे बात हुई. मैं एक शुक्रिया अदा कर दूं, आपके एक मद्दा हैं रहीम साहब डेरा गाजी खान में, और मैं बड़े दिन से आपके नंबर की तलाश में थी, तो रहीम साहब ने मुझे फेसबुक पे ये नंबर भेजा, तो उनकी भेजने की बदौलत हमारे लिए मुमकिन हो सका कि हमें ये सादत हासिल हो कि हमारे प्रोग्राम में आए और हमसे बातें करें. तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. और अभी हमने बात की थी उम्मीदों की, चीज़ों के बदलने की, तो आपके पसंदीदा शायर हैं फैज़ साहब, आपके रफीक भी रहे, तो चलिए उन्हीं के कलाम पर ख़त्म करते हैं. हम देखेंगे, इकबाल बानो की आवाज़ है. और आखिर में बता दूं कि प्रोड्यूसर हमारी नीलोफर मुगल थी, हमारे इंजीनियर थे कर्टिस बाइनम, हमारे मेहमान बहुत ही खुश दिल हस्ती जफर लव पोशनी साहब. शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب ظلم و ستم کے کوہے گراں جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی
जब जुल्म सितम के कोहे गरा जब जुल्म सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली